الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صف سیدھی کر لیجیے اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها فتح من الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم فرقان حمید نازل فرمایا ہے یہ وہ واحد رابطہ ہے, واحد تعلق ہے مخلوق اور خالق کے درمیان میں. اگر اس قرب قیامت کے دور میں بھی ایک مسلمان, ایک انسان, ایک عاقل بالغ آدمی یہ چاہے کہ اس وقت کائنات کے لیے اور انس اور جن کے لیے آسمان سے جو تعلیمات نازل ہوئی ہیں, اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان جو شریعت اور احکام کا ایک طویل سلسلہ چلا آ رہا ہے اور 124,000 سے زیادہ انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں, تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام, اللہ تعالیٰ کے احکام, شریعت مطہرہ, نیکی کا بڑھانا اور بدی کے کم کرنا, یہ تمام انبیاء کا متفق فیصلہ تھا. تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس وقت دنیا میں موجودہ جتنی بھی اشیاء ہیں, جتنے بھی نظام ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ممالک ہیں اور جتنی ترقیات ہیں, اس سب کے موجود ہوتے ہوئے خالص, سچا اور لایعنیات سے دور صاف ستھرا آسمانی کلام اگر کسی کو چاہیے تو وہ قرآن کریم فرقان حمید کی کتاب ہے. اور اس قرآن کریم جس کی تفسیر اور ترجمے کا ہم نے ارادہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کی دوسری سورت سورہ بقرہ اور اس میں ابتدائی آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے جو دستور بیان کیے ہیں, جو طریقے بیان کیے ہیں جس طرح انسان کو آگے بڑھنا ہے, وہ یہاں سے شروع ہوا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو. ومما رزقناہم ینفقون, اور ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور ان مسلمان مؤمنین امت محمدیہ, ان کی خاصیات میں ایک خاصیت یہ ہے اور ان کے ایمان کے اجزاء میں ایک یہ ہے کہ یہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا. وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا ہے. وبالآخرت ہم یوقنون, اور یہ لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت کے قائم ہونے کا. اولئک علی ہدی من ربہم, یہ انجام ہے ان کا, یہ ان کا انعام ہے, یہ ان کا اختتام ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ہدایت پر ہیں. واولئک ہم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں, فلاح پانے والے ہیں. یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جو سن فرمائی ہیں اس میں کچھ اعتقاد, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہتے ہیں اور ہم ہے, جو اعتقاد ہے وہ کسی کو پتہ نہیں چل سکا. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے, جو رسل مبعوث ہوئے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو آسمانی ہدایت اور وحی عطا فرمائی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ تفصیل قرآن بیان کر رہا ہے اعتقادیات کی. اور اس سے تھوڑا پیچھے آ جائیں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو. قرآن کریم یہاں ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ اصل اور ایمان کی بنیاد اور ایمان کا جو اصل حقیقت ہے وہ یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان لانا ہے. اس لیے کہ شخص اگر ویسے ہی اوپر نیچے ہوتا رہے, رکوع کرے, سجدہ کرے, وضو کرے, نماز بھی پڑھ لے, تو اس کی نماز وہ قابل قبول نہیں ہے, اسلام میں اسے نماز نہیں کہہ سکتے. اور وضو کر کے نماز پڑھنے والا کافر, اس کو نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان نہیں کہہ سکتے, بلکہ اس سے پہلے ایک عہد ہے, ایک پیمان ہے, ایک وعدہ ہے, ایک زندگی گزارنے کا دستور ہے. قل کلمتن لا الہ الا اللہ, پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی قافلہ آتا تھا, کوئی نئے لوگ آتے تھے اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا کون رسول ہیں, ان پہ کیا تعلیمات نازل ہو رہی ہیں, کیا پیغام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ عہد و پیمان ہے, یہ اللہ سے وہ وعدہ ہے, یہ انسان اپنے خالق کے احکام کے ماننے کی عہد کر رہا ہے کہ آج کے بعد میں اپنے رب کے احکام کا تابع ہوں, آج کے بعد میں نے اپنے رب کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے. اور اس کی پھر جو تفاصیل ہیں اس میں دیگر تمام دین کی چیزیں آ جاتی ہیں. مسئلہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے وہ تعلیمات جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک تفصیلاً لے کر تشریف لائے ہیں, نماز پڑھنی ہے, نماز میں قرات ہے, نماز میں تکبیر ہے, نماز میں رکوع ہے, نماز میں سجدہ ہے, نماز میں قاعدہ ہے, نماز سے قبل وضو ہے, طہارت ہے, قبلہ رخ ہونا ہے, نیت کا ہونا ہے, وقت کا ہونا ہے, مقتدی ہونا ہے یا منفرد ہونا ہے, فرض ہونا ہے یا نفل ہونا ہے, یہ تمام کیفیات جو ہمیں دین کی معلوم ہوئی ہیں یہ تفصیلی احکام ہیں. تو وہ احکام شریعت کے جو ہم تک تفصیل کے ساتھ پہنچے ہیں ان کی تفصیل پر ایمان لانا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. دیکھا جاتا ہے عموماً ہماری عوام میں ایسے افراد آپ کو ملیں گے جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے مولویوں سے اچھے مسلمان ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم سچ بولتے ہیں. اور آج کل ایک صاحب ہم پہ مسلط بھی ہیں جو سب سے بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور بار بار یہی بولتے ہیں کہ میں ایماندار بہت ہوں. مشک آ نبوت کے خود بگوید, مشک آ اس کے خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. شیخ سعدی فرماتے ہیں مشک وہ ہوتا ہے جو خود بتائے کہ میں کیا چیز ہوں, عطار اس کی تعریفیں کرے تو کیا فائدہ. تو ایسے صورتحال میں کہ مسلمان کے لیے وہ تعلیمات کے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لائے ہیں اس کی تفاصیل, اس کے ہم جہت مطابقات سب پہ سب پر ایمان لانا الذین یؤمنون بالغیب, تو یہ غیب کی تمام وہ خبریں خواہ وہ آپ جانتے ہوں یا آپ آج نہیں جانتے کل جان جائیں گے, ان سب پہ ایمان لائیں گے تو آگے اعمال اس پہ پھر بنیاد بنے گی. اور اسی طرح بہت سارے احکام ہیں جو قرآن کی بتانے سے ہمیں پتہ چلے ہیں, انبیاء کرام کی خبریں, گزشتہ اقوام کی خبریں, ذوالقرنین کے متعلق حالات اور ساتوں آسمانوں کی اطلاعات, فرشتوں کی کیفیات, وہ ہم اتنا جانتے ہیں جتنا ہمیں قرآن کریم نے بتایا ہے. اور اس کی مزید تفاصیل دین میں خاطر خواہ مذکور نہیں ہے. تو وہ احکام جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجمالاً بیان فرما کر تشریف لے گئے, ان تمام باتوں کو اجمالاً ماننا یہ مسلمان کے ایمان کے لیے لازم ہے.
تو اب وہ افراد کہ جن کے گمان ہے کہ بس نماز پڑھو اور اس کے علاوہ جو تمہارا جی چاہے وہ کرتے پھرو، ان کا رد ہو گیا. وہ لوگ جو یہ دعویٰ سمجھتے ہیں کہ بس سچ بولنا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا دعویٰ غلط ہو گیا. اس لیے کہ تفصیلات اور اجمال ان دونوں کو ملا کے اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. تو لہذا عمل، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزہ ہو، اس کے جتنے بھی متعلقات ہیں، اس سے پہلے مسلمان مومن کا عقیدہ، ایمان اور اس کی تمام تفصیلات جہاں تفصیل ہے اور تمام اجمال جہاں اجمال ہے، اس کو تسلیم کرنے کے بعد آگے وہ نماز پڑھے گا. اب جو نماز پڑھی جائے گی وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے موافق ہوگی. اب جو نماز پڑھی جائے گی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تصویر ہوگی. اب جو روزہ اور حج کیا جائے گا وہ خالصتاً للہ فی اللہ، ایک مسلمان مومن کا اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ہوگا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی چونکہ ایسا کلام نازل فرماتے ہیں جو کامل و اکمل ہوتا ہے، مختصر کلام میں بھی پوری بات فرما دیتے ہیں. تو بدنی عبادات، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، اور مسلمانوں کو اس بات کا بھی بتانا ہے کہ صرف بدنی عبادات نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ عبادات ایسی ہیں جس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے. کچھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں مسلمان کو وہ مال جو اس نے اپنے محنت اور خون پسینے سے کمایا ہے اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے، اور قرآن کریم نے بھی بتا دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہم نے جو عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر میں یہ نقطہ لازماً بیان فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدید میں مسلمانوں کے لیے ہر طرح سے مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے. مسلمانوں میں اور انسانوں میں مختلف اقسام اور انواع ہوتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو امت ہے، لوگ ہیں، ان کی مثال زمین کی قسموں کی طرح ہے. کہیں پانی برستا ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، خود بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے. اور کوئی زمین ایسی کہ جو پانی کو روک لیتی ہے، جمع کر لیتی ہے، دوسرے کے لیے فائدے کا سبب بنتی ہے. تو ایک عالم، ایک مسلمان جب دین بیان کر رہا ہو اور وہ واقعتاً دین ہو تو اس کو بحیثیت دین کے قبول کرنا اور احترام کرنا لازم ہے، خواہ اس کا اس پہ خود عمل ہو یا نہ ہو. یہ وہ زمین ہو گئی جو خود نہیں اگا رہی لیکن آگے لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے. تو اسی طرح قرآن کا جو انداز بیان ہے اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سب کے سب کے لیے، تا قیامت آخری انسان اور جن جو پیدا ہوگا اس کے اوپر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہوگا. اور وہ بھی آپ کا امت، اگر وہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو امت دعوت، اور اگر قبول کر لیا تو پھر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کا فرد بنے گا. تو سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ میرا ہے، تم خرچ کرو اس میں سے. آگے فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی تفصیل چاہیے ہوتی ہے، بات نہیں سمجھتے. فرمایا کہ تم خلیفہ بنائے گئے ہو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہ خلافت علم میں بھی ہے، یہ خلافت احسان میں بھی ہے، یہ خلافت نیک اعمال میں بھی ہے. اور اسی طرح جو روئے زمین کے وسائل ہیں، روئے زمین کے اموال ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا خلیفہ بنایا ہے. اور خلیفہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب اصل آ جائے تو خلیفہ پھر وہ اصل کے احکام کی طرف لوٹ جائے. جب بادشاہ سلامت خود موجود ہوتے ہیں تو پھر نائب بادشاہ اور نائب وزیر اعظم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور جب یہاں بھی مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ایسا کون ہے ایسا بہترین کام کرنے والا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کو قرض دے دے, اللہ کے دین کے کام کو نہ روکے اور قدم آگے بڑھتا جائے اور اس میں اس کا حصہ شامل ہو. یہ قرض کیسے ہوگا؟ یہ قرض دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے برکت عطا فرمائیں گے, خیر نازل ہوگی, عافیت نازل ہوگی, اور عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. قرآن کہتا ہے بہت سے اعمال گراں لگتے ہیں لیکن وہ بہتر ہوتے ہیں, اور بہت سی چیزیں انسان کو بڑی پیاری لگتی ہیں, نفس چاہتا ہے, دل چاہتا ہے, وہ ہوا شر لکم, وہ حقیقت میں تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ابھی قرآن کریم کی دوسری سورت کے ابتدا ہی میں فرما دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور پھر آگے جا کے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ جو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے دیا ہے یہ بھی تمہارا نہیں ہے. ابھی طبیعت خراب ہو جائے, ابھی خدا نخواستہ دنیا سے چلے گئے, انتقال ہو جائے, تو یہ مال تمہارے کس کام کا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے, جتنے وسائل, جتنی خوبیاں, جتنے احکام, جتنی خوبصورتیاں, سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت. ابن بطوطہ نے اپنے رحلہ میں لکھا ہے, ان کی کتاب ہے رحلہ ابن بطوطہ, کہ ہمارے جو ہندوستان اور افغانستان کا علاقہ ہے, یہاں ایک بہت بڑا شہر تھا علمی جسے بلخ کہتے ہیں, با لام خا. بلخ کے بادشاہ نے اپنی رعایا پر سختی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اتنا اتنا ٹیکس فلاں تاریخ تک جمع کراؤ ورنہ یہاں سے نکلو شہر سے, سزا ملے گی, سخت سزا ملے گی. کاروباری, تجار, وہاں کے رہنے والے وہ پریشان ہوئے اور بڑی مشکل میں آ گئے کہ کہاں سے اس کا انتظام کیا جائے. مشہور تھا اس علاقے میں خاتون رہتی تھی, اور اس کے پاس جو بھی کبھی اپنے کسی مقصد سے گیا, خواہ وہ مانگنے ہی کیوں گیا ہو, کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. آواز شہر والوں نے میٹنگ اور یہ طے کہ ہم بھی اس خاتون کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اپنا قضیہ بیان کرتے ہیں, کیا پتہ وہ ہماری مدد کریں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. خان کی خدمت میں گئے, اپنا مسئلہ بتایا کہ بادشاہ سلامت غضبناک ہو گئے ہیں اور انہوں نے سختی شروع کر دی ہے, اور فلاں فلاں تاریخ تک اگر ہم نے اپنا جزیہ ٹیکس ادا نہیں کیا تو ہماری سب کی چھٹی ہے, یہاں سے فارغ ہو جائیں گے ہم. اس خاتون نے اپنے سامان میں سے ایک شال نکالی, ایک چادر نکالی جو مزین تھی جواہرات سے, اس میں یہ واقعیت تھے, اور کہنے لگیں کہ یہ چادر جائیے بازار میں بیچیے اور اس چادر کی جو قیمت ملے گی وہ آرام سے بادشاہ کا ٹیکس پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی. بلخ والے چادر لے کے اب پھر رہے ہیں, کون خریدے اس کو, کیونکہ ظاہر جو نگینہ ہوتا ہے اور جیسی خوبصورت اشیاء ہوتی ہیں, قدر دل دل را علی, قدر زر زر گر شناست, قدر جوہر جوہری, قدر گل بل بل شناست, قدر دل دل را علی. فارسی میں شعر ہے کہ دل دل جو گھوڑا تھا اس کی قدر علی سے پوچھو, اور پھول کی قدر بلبل سے پوچھو, اور سونے کی قدر زرگر سے پوچھو. گھومتے گھومتے بادشاہ قبر ملی, قدر لے کے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس چادر کو بیچنے کے بعد ٹیکس ادا کیا جائے گا. بادشاہ بلا لیا, دکھائیے کون سی چادر ہے جی, یہ چادر ہے, کیا کرنا ہے, اس کو بیچنا ہے, کس کی ہے؟ فلاں فلاں محلے میں جو خاتون رہتی ہے اس نے ہمیں یہ دی ہے, ہم نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کیا. خاتون نے کہا جاؤ اس کو بیچو اور مسئلہ حل کرو اپنا. بادشاہ کو غیرت آئی, کچھ شرم آئی اس کو, اور اس نے وہ چادر واپس کی اور کہنے لگا کہ وہ ٹیکس جو میں نے لگایا تھا وہ اب معاف ہو چکا ہے، بات ختم ہو گئی۔ شہر والے وہ چادر لے کے واپس پہنچے خاتون کے پاس اور ماجرا بتایا کہ اس طرح بادشاہ سلامت نے ٹیکس معاف کیا، آپ کی چادر واپس کی۔ خاتون نے کہا کہ اس چادر کو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کر لی ہے، اور جب ایک دفعہ میں نیت کر چکی ہوں تو بادشاہ کیا آسمان اور زمین ایک ہو جائے میری نیت نہیں بدل سکتے۔ تو یہ ایک واقعہ جو ابن بطوطہ نے ذکر فرمایا ہے، اسی طرح بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ خیال فرماتے تھے کہ شاید میں ان سے آگے نہ نکل سکوں، صحبت میں جناب علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب میں اور جان نچھاور کرنے میں۔ اور غالباً غزوہ تبوک کے موقع پہ جب جناب علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسلمانوں سے کہ اب ایمان اور دوبارہ لڑائی ہونے والی ہے اور اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں اور اس میں تمام وسائل اپنے بروئے کار لائیں، مسلمان حصہ لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا آدھو آدھ میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، اور دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور جو کچھ بھی موجود سارا کا سارا اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے لیے لے آئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کام ایسا ہے، یہ منبر اور محراب کا تقاضا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ سارا لے آؤ اور مولویوں کو دے دو، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہے اس کا سمجھنا لازم ہے، جیسے روزہ ہمارائز میں سے ہے اس کا سمجھنا لازم ہے، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، خواہ وہ فرض زکوٰۃ کی صورت میں ہو، خواہ وہ واجب نذور کی صورت میں ہو، یا مستحبات صدقات کی صورت میں ہو، یہ ہر عمل اللہ تعالی کے ہاں محبوب ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی جہاں دین کے جو تقاضے ہوں اس تقاضوں کے مطابق اپنی پرواہ کیے بغیر دین کے تقاضوں کو مکمل کرنا، یہ اللہ کے دین پہ خرچ کرنا ہے۔ خواہ وہ اب دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی طالب ہو، کوئی عالم ہو، کوئی تبلیغ والا ہو، کوئی مجاہد ہو، دین کے جتنے شعبے ہیں ان جہاں جہاں خرچ کیا جائے گا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وہ اس کے مصداق بنیں گے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باثت مبارکہ، آپ پہ جبرائیل امین کا وحی لے کر آنا، قرآن کریم کا نزول، آیات احادیث مبارکہ، سیرت طیبہ، صحابہ کرام اور ان کے شاگرد اور ائمہ، یہ تمام کے تمام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا دین ہے۔ آج کل آپ کو نظر آتا ہوگا کہ باقاعدہ ایک فتنہ اور فساد کی صورت برپا کر کے کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں کہ جو دین کو محدود کرنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ امام غلط ہیں، کبھی کہتے ہیں فقہ غلط ہے، ابھی ایسے بھی نظر آئیں گے آپ کو جو حدیث کو نہیں مانتے، العیاذ باللہ۔ اور جگہ جگہ آج کل انہوں نے اپنے پوسٹر بھی لگائے ہیں، ان سے ہوشیار رہیے، اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں حالانکہ وہ جماعت الکافرین ہے۔ اور ان کا عقیدہ ذرا سن لیجئے، جتنی بھی احادیث کا ذخیرہ ہے، خواہ وہ بخاری ہو، وہ مسلم ہو، وہ ترمذی ہو، وہ ابو داؤد ہو، کہتے ہیں کہ یہ مشرق والوں کی سازش ہے، العیاذ باللہ۔ امام بخاری بارے میں کہتے ہیں کہ تو مشرقی آدمی، یہ کیا جانتا ہے دین۔ امام ترمذی اور امام مسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دین نہیں جانتے تھے، اللہ انہوں نے یہ ساری باتیں جھوٹ کی جمع کی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اپنا اور اپنے ایمان پر حملہور ہونے والے عناصر کی پہچان، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے قبل نازل ہوا، وما انزل من بعدک، نہیں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، متواتر حدیث ہے، میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں، آخری ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست قرآن نے بھی کئی آیات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کی باست کافت للناس ہے، آپ کی باست تا قیامت ہے، آخرت تک ہے، سب کے لیے ہے اور جن و انس کے لیے ہے۔ لہذا کوئی ایسا شرارتی، کوئی ایسا جھوٹا، کوئی ایسا دجال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے بعد بھی خواہ وہ تاویل ہی کیوں نہ کرتا ہو، اگر وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ من کذب علیہ متعمدہ، یہ حدیث بھی متواتر ہے۔ متواتر حدیث کا مطلب محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحت میں سب سے اعلیٰ معیار پہ، اس سے اوپر کی کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جھوٹ بولا تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ اس کے لیے وہ تیار رہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس میں تحقیق فرمائی ہے، اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث اور بہت بڑے دینی رہنما، انہوں نے کتاب لکھی ہے السیف المسلول علی شاتم الرسول، کہ یہ تیز تلوار ہے رسول کے گستاخ کے بارے میں۔ آج کل یہ مسئلہ بار بار آپ کو نظر آئے گا، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور بار بار ان کے موجود ایمانی قوت اور غیرت کو آزمایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کارٹون بنایا، پھر کارٹون بنایا، پھر کوئی شرارت کی، پھر کوئی گستاخی کی، اور یہ بار بار مسلمانوں کے اندر موجود جو بے لوس محبت اور عشق رسول ہے اس سے یہ تنگ ہیں، اور یہ ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ظاہر بات ہے وہ ایمان نہیں جانتے، ایک شخص سے ایسی محبت کیسے کی جا سکتی ہے۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب، عربی میں شعر ہے کہ حرم کے عابد، اگر تم ہمیں دیکھ لو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم عبادت میں کھیل رہے ہو۔ ایسا ہمیشہ ہوا ہے، ہر ہر زمانے میں ایک ایسا شوشہ، ایک ایسا پھلجڑی چھوڑی جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ وہ افراتفری کا شکار رہیں، وہ شکوک اور شبہات کا شکار رہیں، اور کامیاب وہی ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، مضبوط رہو جیسے تمہیں کہا گیا ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ولا تطغوا، اور آگے پیچھے ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ آگے دیکھیے یہاں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، آخرت کے تمام احوال۔ سب سے پہلی حالت قبر ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے روح جسم میں آتی ہے اور اس میں عذاب ہوتا ہے، اس میں انعام ملتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، تمام احکام شریعہ جو آپ حضرات سنتے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں میں نے حوالہ بھی دیا تھا الفقہ الاکبر کا، کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اور ایک بہترین طائفہ منصورہ کا عقیدہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو وسطانی امت بنایا ہے، ہم نے تم کو درمیان کا راستہ اختیار کرنے والا بنایا ہے، انتہا پسند نہیں ہے ہم۔ اور اس کے بعد پھر میزان کا قائم ہونا، سوال جواب ہونا، حشر کا قائم ہونا، پل صراط کا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہونا، اور تمام جو آخرت کے احوال ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، دیکھیے آخرت پر ایمان اجمالی ہوگا اور آخرت کے احکام پر ایمان تفصیلی ہوگا۔ اسی طرح پھر جنت، جو اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہو، قریب ہو، جس نے نیک اعمال کیے ہوں، اور جہنم اس کے لیے جس نے گناہ کیے، نافرمانی کی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، اور یہی لوگ سب کے سب ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ ہدایت کون سی ہوگی؟ ہدایت وہ ہوگی جو اللہ تعالی کی طرف لے کے آئے، ہدایت وہ ہوگی جو رسول سے ثابت ہو، ہدایت وہ ہوگی جس کی سند آپ کے اور آپ کے پیغمبر کے درمیان ملتی ہو، ہدایت وہ ہوگی کہ جو صحابہ اور ائمہ کرام اور تابعین کے احکام کے موافق ہو۔ ان میں سے کسی ایک کے بھی اگر کوئی مسلمان خلاف چلا جائے تو ہدایت کے راستے سے وہ بھٹک جاتا ہے اور دین کے کسی نہ کسی حکم، کسی نہ کسی موضوع سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اب یہ تمام صفات اگر کسی میں موجود ہوں، آپ غور کیجئے گا، صفات خمسہ مسلمان کی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، سب سے پہلے کہ وہ مسلون نماز پڑھتے ہیں، بالغیب یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اور آگے فرمایا وبالآخرت ہم یوقنون آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مفلحون اور وہ سارے کے سارے فلاح یافتہ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم یہ سارے کے سارے لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور یقیناً یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کسے کہتے ہیں؟ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ مفردات میں فرماتے ہیں کہ فلاح اگر دنیاوی ہو تو اس میں تین چیزوں کا ہونا لازم ہے، نمبر ایک بقا، نمبر دو غنا، نمبر تین عز. بقا یعنی موجودگی، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. زما دسر تیرا خدا مکہ بیا دنیا ڈیرا، پشتوں میں شعر ہے کہ جب میں گزر جاؤں تو دنیا ترقی کرے نہ کرے مجھے کیا پرواہ ہے. اور دوسری چیز وہ ہے غنا، یعنی ایک انسان وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ایک انسان اس کو رزق فراہم ہوتا ہو، ایک انسان اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہوں. اور تیسرا ہے عز، یہ یاد رکھیے کہ یہ تمام چیزیں ایمان کے بعد ہیں، اور وہ ہے عزت، کہ دنیا میں جو شخص رہتا ہو معاشرے میں اس کی عزت ہو، نیک نامی ہو اور سعادت مشہور ہو اس کی. آخرت کی فلاح انہی چیزوں کو آگے بڑھا لیجئے، بقا بلا فنا، ایسی ہمیشگی جو کبھی ختم نہ ہو، خالدین فیہا ابدا، قرآن کہتا ہے ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. آگے فرمایا غنا بلا فقر، جنت ہو تو ہمیشہ والی ہو، مال ہو تو ہمیشہ والا ہو، اور وسائل ہوں تو ہمیشہ والے ہوں، دنیا کے اموال وہ آج ہیں کل نہیں ہیں. کئی افراد کو آپ جانتے ہوں گے جن کی پہلے بڑی ٹھاٹ بھاٹ تھی لیکن آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آخرت کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت فرمائی ہے کہ اس میں غنا بلا فقر، کہ اس میں آخرت کا جو انعام ملے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. عز بلا ذل، اور عزت ایسی جس میں کبھی ذلت نہ ہو، وہ ایمان میں ہے، وہ اسلام میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام شریعہ میں ہے. لا یخافون لومت لائم، نماز پڑھو، روزے رکھو اور ایمان اپنا قائم اور دائم رکھو، دنیا میں کوئی ایسی طاقت اور شخصیت نہیں ہے جو آپ کو شرمندہ کر سکے اور آپ کو نقصان پہنچا سکے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مومن کو پھر استغنا عطا فرما دیتے ہیں، ایک خالق کا وہ بندہ بن جاتا ہے اور باقی سب کا پھر وہ بڑا بن جاتا ہے. اور اسی طرح پھر علم بلا جہل، ایسا علم جس کے بعد جہل نہ ہو، ایسا علم ہونا چاہیے جو قرآن سے ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو. اور یہ جو دنیا کے تمام علوم ہیں آج کل ہمارے لوگ بڑے شوق اور ذوق سے پڑھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں یہ سارے کے سارے علوم دینی علوم سے ہی ثابت ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تخت ہوا اڑتا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا موم بن جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فائنینشل نظام اور وزارت خوراک کا نام قائم فرمایا، بے شمار انبیاء تشریف لائے ہیں جنہوں نے پورے نظام متعین کیے ہیں. وبالآخرت اولئک ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ سارے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ سارے کے سارے فلاح یافتہ ہیں. دنیا کا فلاح بھی مطلوب ہے اور آخرت کا فلاح وہ بھی مطلوب ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جتنا وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو عطا فرمایا ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ خیر، عافیت، غنا، عز اور اسی طرح علم کے ساتھ ہوئے، اور جو اوقات غیر گزر رہے ہیں وہ یقیناً فلاح والے نہیں ہیں. اور آخرت کی فلاح وہ تمام احکام شریعت کو ساتھ لے کے آگے چلنا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً وہ کیا برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. سورہ فاتحہ کے آخر میں مغلوبین اور ضالین کا ذکر ہوا تھا، یہاں مسلمانوں کی صفت کرنے کے بعد اب ان سے التفات جا رہا ہے جو مسلمانوں پر حملہور ہیں، جو ایمان کے دشمن ہیں، جو اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں. قرآن نے کہا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود ایمان ہی لاتے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تسلیت للمسلمین، مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ تبلیغ قائم رہے گی، جہاد قائم رہے گا، قائم رہے گا، علماء و طلباء اور دین کا سلسلہ قائم رہے گا، اس کا اثر 100% ہر جگہ ہوتا ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفس، خود موجود ہیں، جبرائیل امین وہی آ رہے ہیں، ایسے بدبخت جو بھی ایمان نہیں لاتے۔ علماء و مفسرین اس بات پہ متفق ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ کا فیصلہ فرما دیا گیا کہ یہ ایمان کی نعمت کے حق ہیں، آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو شخص مل ایک بھی ایمان لایا ہے ان آیات کا وہ نہیں ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ تمام احکام ختم کر دیتا ہے۔ آگے وجہ سنیے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اس درجے تک پہنچے؟ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اولئک کل انعام بل ہم اول، یہ سارے کے سارے تو چوپائے مویشیوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے، ضمیر ان کا کہتا ہے کہ خدا کا پیغام ہے نہیں مانتے، کتابوں میں موجود ہے کہ احمد آنے والے ہیں نہیں مانتے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے ہیں، آپ معراج پہ تشریف لے گئے، بیت المقدس سے متعلق سوالات کیے، یہود آئے سورہ وحا سے قبل سوالات کیے، نہیں مانتے ہیں، تو جو نہ مانتا اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے آگے ہم کے کچھ کہنے کے حقدار نہیں ہیں، اللہ ہمارے رب اور خالق ہیں اور ان کے عظیم علم میں ہم سے زیادہ تمام چیزوں کا علم موجود ہے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر فرما دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو خصوصیات عطا کی ہیں، ہم کانوں سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، ہم آنکھوں سے حاصل کرتے ہیں، اور اس کا اثر پھر ہمارے دل پہ ہوتا ہے۔ اگر دل بدل جائے تو یہ سارے اعضاء اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اور اگر دل نہ بدلے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کا بھی ذکر، کانوں کا بھی ذکر اور دل کا بھی ذکر، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت ہی دردناک۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کو مان لو تو جنت کے حقدار ہوگے، اور نہیں مانو گے تو پھر گناہ کے مرتکب ہوگے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ یقیناً دردناک عذاب کا مرتکب ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں ایک مختصر سی بات رہ گئی کہ کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کفر بواح یا کفر حقیقی، ہندو کافر، سکھ کافر، بدھسٹ کافر، مجوسی کافر، اور ایک ہوتا ہے کفر حکمی، جس میں آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاکستان کے بے شمار مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ اسماعیلی کافر، بے شمار لوگوں کو پتہ نہیں کہ آغا خانی کافر، بے شمار لوگوں کو پتہ نہیں کہ بوری کافر، اس لیے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کرام نے تحقیق فرمائی ہے، اور ان کے عقائد اور اعمال کی تفصیلات میں جب چلے گئے تو پتہ چلا کہ ان کے اعمال کافروں والے ہیں۔ حضرت امام العصر شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی اکفار الملحدین، اور انہوں نے اس میں یہ تمام موضوع تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح علامہ شامی رحمت اللہ علیہ جنہیں اپنے عابدین کہتے ہیں، ان کی تنبیہ الولاۃ والحکام یہ بھی مشہور کتاب ہے۔ ان تمام کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے اور ایک دفعہ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ اس میں ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق کیا گیا ہے، جو حدود بیان کی گئی ہیں، وہ کتنی باریک ہیں، احتیاط کی ضرورت ہے۔ آگے تفصیل انہی لوگوں کی آ رہی ہے جو نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ بھی ہیں، میں ان کے ساتھ بھی آگے ہیں۔ آگے پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے خبردار رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ تین طبقے تھے، اہل کتاب، قرآن کے اولین مخاطب وہ ہیں، دوسرا طبقہ مشرکین، ثانوی مخاطب وہ ہیں، اور تیسرا طبقہ منافقین کا جو رہتے تو مسلمانوں میں ہیں لیکن ایجنٹ ان کے ہوتے ہیں، اس سے متعلق احکام آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، وارزقنا حكومه صالحه عادله التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو مسلمان مرحومین دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات فرمائے، اور اس عظیم دینی درسگاہ قرآن اور سنت کے چشمے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے. مجھے عاجز اور فقیر اور میرے تمام رفقا، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ذمہ داری ہمارے سپرد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں جو مجلس میں حاضرین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے، ان کی مرادیں عطا فرمائے، مشکلات آسان فرمائے. جو غائبین ہیں لیکن آنا چاہتے تھے، محبت کرتے ہیں، قرآن کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرمائے، اور ان کے لیے دین پر عمل اور خیر کی طرف آنا آسان فرمائے، مقبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آج کل ہمارے جو بالکل بدمست بیل کی طرح ہو چکے ہیں، اور کہیں بھی ان کوئی بھی عمارت نظر آئے کہتے ہیں کہ مسجد گرا دو، فلاں مسجد گرا دو، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ کے قہر اور عذاب کو اپنی طرف دعوت دینے سے ان کو محفوظ فرمائے. اور جن لوگوں کے حق میں ہدایت کے فیصلے نہ ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نحوست اور مشکلات سے ہمیں بچائے، مسلمانوں کو خیر خیرات اور بہترین اعمال کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.